ناظرین، السلام علیکم. پروگرام مثالی معاشرہ لے کر حاضر خدمت ہیں، اور حسب معمول ایک ایسے کام، ایک ایسی صفت کے بارے میں گفتگو کریں گے جس سے معاشرے کو مثالی بنایا جا سکے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے خدا کی خوشنودی کا حصول. اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن شروع کرتے ہیں پروگرام ایک حدیث سے. جی ہاں ناظرین، ہماری گفتگو کا موضوع ہے خدا کی خوشنودی کا حصول، اور اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اگر آپ غور کریں تو یہ کافی آسان کام بھی ہے اور بہت مشکل کام بھی ہے. فرائض پر عمل کرنا، واجبات کو بجا لانا، یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن آیا اس سے خدا کی خوشنودی بھی حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے جو اعمال ہیں، جو اقدامات ہیں، جو کام ہیں، اس کا دائرہ واجبات سے بھی زیادہ وسیع ہے. ان سب موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں مولانا ولی الحسن رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں. تو جناب، حسب معمول ہم استقبال کرتے ہیں آپ کا، اور شکر گزار ہیں پھر سے تشریف آوری کے لیے.
میں بھی اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کا تشکر کہ آپ نے موقع دیا کہ ایک دفعہ پھر ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں اور نہایت ہی اہم موضوعات پر گفتگو ہو.
جی جناب، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہماری گفتگو کا موضوع ہے خدا کی خوشنودی کا حصول. تو حسب معمول میں چاہوں گا کہ شروعات میں تھوڑا سا یہ خدا کی خوشنودی کی وضاحت کر دیں، پھر اسے حاصل کرنے پر بات کی جائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ. دیکھیے، انسان جو کام بھی کرتا ہے، انسان کی پوری زندگی ظاہر ہے کہ روزمرہ کے معمول سے لے کر کے خصوصی منصوبوں تک، ہر جگہ کے اوپر دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس کام میں دخیل ہوں. ایک یہ کہ انسان خود اپنی نفس کی رضا کے لیے اور خوشنودی نفس کے لیے، چونکہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے، ایک کام انجام دیں. بیوی بچوں کی خواہش کے تحت ہم ایک کام انجام دیں، معاشرے کی پسندیدگی کی بنا پر ہم ایک کام انجام دیں، کسی منصب تک پہنچنے کے لیے کوئی کام انجام دیں، یعنی کسی غرض و غایت کے تحت کوئی کام انجام دیا جائے. اگر کسی غرض و غایت کے تحت ہم نے کوئی کام انجام نہیں دیا ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ فضول کام ہے جو کسی غرض و مقصد کے بغیر انجام پایا ہے. اب غرض و مقصد ہونا بھی ضروری ہے. اب یہ غرض و غایت جو ہے، یہ اپنی ہے یا کسی اور کی ہے؟ اور کسی اور کی ہے تو معاشرے کی ہے، لوگوں کی ہے، یا ان سب سے بالا تر وہ ذات جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ دین جس کے ہم دعویدار ہیں، یہ تمام سب چیزوں کو بھی سامنے رکھ کر کے ہم کام انجام دے رہے ہیں. تو بنیادی طور پر رضا اور خوشنودی کا حصول یہ ہے کہ جو کام جس کی پسندیدگی کے لیے، جس کے لیے انجام پائے، وہ اس کی خوشنودی کا سبب بنے گا. کوئی بھی کام آپ کریں، بچے کو پیار کرتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے اگر پیار کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کی نفس کی تسکین کا باعث بنے گا. اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہوگا کہ بچے کی ماں خوش ہوگی، معاشرہ خوش ہوگا یا کوئی اور خوش ہوگا. نہیں، آپ نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس کو پیار کیا ہے. لیکن ایک دفعہ یہ نہیں، آپ نے بچے کو پیار اس لیے کیا ہے کہ ماں یہ چاہتی ہے یا دوسرے گھر والے یہ چاہتے ہیں، معاشرہ یہ چاہتا ہے، تو اب جس بنیاد پر آپ نے امن کا اسی بنیاد پر اس کا حساب ہوگا. ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں آپ بچے کو پیار کر رہے ہیں ان سب کے پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری تسکین کا باعث بھی ہے، گھر والوں کی خوشی کا باعث بھی ہے، لیکن اس لیے ہم پیار کر رہے ہیں بنیادی طور پر کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے.
جی
تو اب یہ خوشنودی خدا کو سامنے رکھ کر کے عمل انجام پانے کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ یہ رضائے خدا کے لیے ہے، حصول رضائے پروردگار کے لیے ہے. اور ہمارے اسلامی نظام میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، لوگوں نے ان کو عبادت کے دائرے میں محسوس کر رکھا ہے اور کہا ہے کہ بھئی یہ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج ادا کرنا عبادت ہے اور کچھ احکام خاص.
جی
لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری ایک ایک سانس، ہمارا ایک ایک عمل، ہماری ایک ایک گفتگو، ہماری ایک ایک قدم عبادت ہے، اس صورت میں کہ جب جی اس کے اندر حصول رضائے پروردگار
جی
پیش نظر ہو اور ہم قربت اللہ کہیں. اس لیے عبادت میں شرط رکھی گئی ہے کہ آپ جب کھڑے ہوں تو پہلے نیت کریں اور نیت کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ یہ ہم کام جو کر رہے ہیں وہ قربت اللہ انجام دے رہے ہیں
اور
اللہ سے تقرب کے لیے انجام دے رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں رضائے پروردگار کا حصول، کہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا اصل مقصد جو ہے وہ قربت اللہ کسی کام کو انجام دیا جائے.
جی اچھا جناب، یہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، میں یہ چاہوں گا کہ اس کو مزید واضح کیا جائے، کیونکہ کم سے کم میں پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا ہوں، یعنی واضح نہیں ہوا ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ عبادت محصور ہو گئی ہے، کچھ جو مشہور اور جو فرائض ہیں واجبات ہیں، لیکن اگر ہم رضائے خدا کو نظر میں رکھیں تو عبادت کا دائرہ بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے. تو کیا سماجی کام بھی جو ہیں، جیسا کہ ہمارا مثالی معاشرہ پروگرام ہے، تو کون کون سے کام ایسے ہیں کہ جو کیے جا سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ لامحدود ہیں کام، اگر جس میں بھی خدا کی خوشنودی کو مد نظر رکھا جائے وہ عبادت ہے؟
یہ سب تمام امور عبادت بن سکتے ہیں اور تمام امور عبادت ہیں. کیوں؟ آپ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں.
جی جی
اصل چیز یہ ہے کہ جس غرض کو پروردگار عالم مشخص کرے، خود قرآن نے جو غرض بتائی ہے اس کے تحت قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے. تو جب انسان کی خلقت ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے تو اب انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر عمل، ہر رفتار، ہر گفتار، ہر چیز عبادت ہونی چاہیے، اور تاکہ انسان اپنی غرض خلقت سے کبھی دور نہ ہو.
اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر کام میں خدا کی خوشنودی کو مدنظر رکھیں. جی جناب شکریہ. ناظرین، ہماری گفتگو تو ظاہر بات ہے ابھی شروع ہوئی اور جاری بھی رہے گی، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹیلیفونی رابطہ ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں ٹیلی فون پر کون ہے. جی السلام علیکم.
جناب میں سید مصطفیٰ پاکستان کراچی سے بات کر رہا ہوں.
سید مصطفیٰ صاحب پاکستان کراچی سے، بہت شکریہ جناب.
ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے ہم ہمارے دین اسلام کے جتنے ارکان ہیں ان کی ادائیگی کر کے ہم خدا کی خوشنودی ایک لحاظ سے حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کون سے سے عوامل ہیں اور کون سے سے اعمال ہیں کہ جن کو بجا لا کے ہم خدا کی خوشنودی کو مزید یعنی کہ ہم حاصل کر سکیں؟
جی بہت بہت
بڑی مہربانی،
بہت بہت شکریہ سید مصطفیٰ صاحب رابطے کے لیے، اور بہت ہی اچھے موقع پر بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اب ہماری گفتگو اسی طرف اس کا رخ مڑ رہا تھا، تو حضور آپ نے ملاحظہ فرمایا.
دیکھیں سید مصطفیٰ صاحب، تمام انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے امور خدا کی خوشنودی کا سبب بن سکتے ہیں
اگر فائدہ،
اگر وہ معاشرے کے لیے مفید ہوں.
جی
ممکن ہے کہ ایک مرحلے میں ایک انسان محسوس کرے کہ ہمارا یہ کام شاید معاشرے کے لیے مفید نہ ہو، تو جہاں یہ محسوس کرتا ہے اس کام سے اعتراض کرے، اس سے دور ہو جائے. اگر کسی بھی خدا کی، تو دائرے کے کسی بھی کام میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس میں خدا کا فائدہ ہے،
ظاہر بات ہے.
ہمارے نماز پڑھنے سے خدا کو فائدہ نہیں پہنچتا،
خدا کی مخلوقات اور خدا کے بندوں کو اگر فائدہ پہنچے تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے.
ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، خمس ادا کر رہے ہیں، یہ تمام امور انجام دے رہے ہیں، الہی احکامات پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے کوئی خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے.
بالکل
یہ چیز جو ہے یہ آپ
ہمارے لیے،
ہاں، یہ خود آپ کے لیے، خدا سے تقرب کے لیے آپ نے بنیادی طور پر اس کام کو انجام دیتے وقت خود یہ کہا ہے کہ ہم یہ کام قربۃ اللہ انجام دے رہے ہیں، خدا سے تقرب حاصل کرنے کے لیے. تو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں خود، اس میں آپ کا فائدہ ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں. خود آپ نماز میں اقرار کرتے ہیں، خدا آپ تمام امور کے انجام دینے میں جب نیت کرتے ہیں تبھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اس سے ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ خدا کو خوشنود کرنا، خدا کی رضا. اب خدا نے قرآن میں متعدد مقامات پر بہت سے امور کے لیے یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو اس سے یہ ہماری خوشی کا باعث بنے گا. والدین کی خدمت، اب وقضا ربک وبالوالدین احسانا، جو ہے اب وہ اللہ تعبدو الا ایاہ کے ساتھ ہے
جی،
کہ تم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کی جائے.
بالکل.
تو اب جب والدین کے ساتھ نیکی کرنا خدا کی خوشنودی کا باعث ہے، یہ ہمیں علم ہے، تو اگر ہم خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں تو ہم والدین کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آئیں. اسی طریقے سے اگر ہم
معلوم سے
اس کے احکامات پر عمل کرنا، تو اب تمام امور جو ہم واجبات ادا کرتے ہیں، نماز، روزہ اور حج و زکات، یہی صرف خدا کی خوشنودی کا باعث نہیں ہے. ایک پڑوسی سے ہم کلام ہو کر کے اس کو سلام میں سبقت کرنا،
پہلے سلام
کرنا کہ وہ جیسے اس کا سامنا ہو تو فوراً
انتظار
نہ کریں کہ
ہم کو
افسر ہیں، ہم فلاں آدمی ہیں، ہماری یہ حیثیت ہے تو اب یہ آدمی ہم کو سلام کرے. نہیں، ہم فوراً سلام میں سبقت، خدا کی خوشنودی کے لیے سبقت اختیار کرے، ثواب ملے گا
جی
اگر خدا خوش ہوگا. ہمارا ہر عمل، ہم جا رہے ہیں، ایک ہماری کسی سے آشنائی نہیں ہے، راستے میں ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ وہ گڑھے میں گر جائے گا، ہم اس کا سہارا دے دیں. ہم یہ دیکھا کہ صاحب وہ راستہ بھٹک رہا ہے، اس نے ہم سے پوچھ لیا بھائی فلاں جہاں جانا چاہتے ہیں کون سا راستہ ہے، اگر جانتے ہیں ہم بتا دیں، تو یہ اس میں خدا کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کو انجام دیں، ثواب حاصل ہوگا. تو تمام وہ امور جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ میں نے عرض کیا کہ بچے کو پیار کرنا بھی اپنے جو خالص آپ کا ایک گھریلو کام ہے، اس میں بھی اگر آپ عورتیں غذا کھانا پکاتی ہیں، خوشنودی ہے خدا کے لیے اگر یہ کام کریں، عورتیں دفتروں میں کام کرنے جاتی ہیں، خوشنودی خدا کے لیے جائیں، تو کوئی حرج نہیں
جی.
لیکن اگر دیکھیے خوشنودی خدا کو سامنے رکھنے کا ایک بڑا فائدہ بھی ہے
جی، بالکل.
اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے برے کام سے خوش نہیں ہوتا،
خوش نہیں.
ہم کسی کو گالی دیں گے تو خدا خوش نہیں ہوگا
جی.
ہم کسی کو اذیت پہنچائیں گے تو خدا خوش نہیں ہوگا. ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو خدا خوش نہیں ہوگا. ہم کسی بیمار کی عیادت کو جائیں گے تو خدا خوش ہوگا.
اور
کسی غریب کا سہارا دیں گے.
اور دفتر میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر خاتون کوئی کام کرتی ہے اور خدا کی خوشنودی کے لیے کام کرے گی، تو پھر وہ واجبات اور جو محرمات ہیں ان سب پر نظر رہے گی، اس کو پتا ہے کہ اللہ تو اسے نہیں خوش ہونے والا،
اس سے خوش نہیں ہونے والا ہے. اللہ کی خوشنودی کاہے میں ہے
جی.
اگر اس نے کہا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر کے کام انجام دو، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ہر شخص کو کسب معاش کی اجازت حاصل ہے، اور ہر شخص کو اللہ نے مختار بنایا ہے، وارث بنایا ہے، اور حق ملکیت عطا کیا ہے. تو اب ہر شخص کو حق ملکیت جب حاصل ہے تو عورت کو بھی حق ملکیت حاصل ہے. حتیٰ یہاں تک ہے کہ اگر وہ ماں باپ کے گھر سے کچھ لے کے آئے تو شوہر کو اس کے مال میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بغیر اس کی اجازت کے تصرف نہیں کر سکتا. اگر بیوی اجازت دے تو ہی اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے. تو جب حالانکہ اس کے برخلاف شوہر کی چیز کو بیوی اگر استعمال کر لے تو وہ اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے
جی،
اس کے وہ حکم کی ضرورت نہیں ہے
جی.
لیکن شوہر اگر بیوی کی کوئی چیز استعمال کر رہا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہونی چاہیے، حق کے تصرف اس کے مال میں اس کو اسی وقت ہے کہ جب اس کی اجازت ہو. تو اب اللہ نے جب ان کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ حق ملکیت رکھتی ہیں، تو اب وہ جب آ رہی ہیں اپنے قصبے معاش کے لیے میدان میں تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہی چیز خوشنودی ہے, خدا کو پیش نظر رکھ کر کے جب آئے گا کوئی باہر نکلے گا تو پھر اس کے واجبات اور محرمات کو بھی پیش نظر رکھے گا, ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ظاہر ہے جب جانتا ہے کہ انسان کے بے پردگی درست نہیں ہے, حجاب ہونا چاہیے, تو اب وہ باہر نکلے گا حجاب کے ساتھ نکلے گا,
بے پردہ نکل کے تو نہیں سوچے گا کہ خوشنودی ہے.
واجبات کی ادائیگی میں خوشنودی خدا کو سامنے رکھنا اور اپنے نفس کو واجبات کی ادائیگی میں شامل نہ ہونے دینا, یہ زیادہ عمل کو برتری عطا کرتا ہے, عمل کو بالا تر کر دیتا ہے. آپ کے پیش نظر ہے میدان خندق میں جہاد کر رہے تھے ہم لوگ, نہیں ان کا عمل جو تھا وہ جہاد تھا اور ایک واجبی عمل تھا جو انجام دے رہے تھے. اگر وہاں خدا کے حکم کے تحت وہ عمر ابن عبدود نے ان کے ساتھ جو گستاخی کی اس پر ان کو قتل کر دیتے تو جہاد کے صرف ساقط نہیں ہوتا, لیکن صرف اس بنا پر کہ کہیں اس نے میری ساتھ جو بے ادبی کی ہے اس بنیاد پر میرا نفس اس میں شامل نہ ہو جائے
قتل کرنے میں,
اس کے قتل کو سے اس کے سینے سے اتر گئے اور اس کو وہاں نہیں قتل کیا, بعد میں آپ نے دوبارہ جنگ کی اور دوبارہ اس کو زیر کیا اور پھر قتل کیا, لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس شامل ہو جائے, اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا. تو اب واجبات کی ادائیگی میں بھی اپنے نفس کو شامل نہ ہونے دینا, یہ ظاہر عمل کو برتری عطا کرتا ہے. لیکن ہم اگر نماز پڑھتے ہیں اور خود اپنے نفس کی تسکین کے لیے پڑھتے ہیں, اس میں ہم اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خود قرآن نے کہا ہے کہ خدا کے ذکر میں انسان کو اطمینان نفس حاصل ہوتا ہے, لہذا ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کو طول دیتے ہیں, نماز کے اندر واجبات کے ساتھ مستحبات بھی ادا کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کو مزہ ملتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی جی,
لیکن مزہ حاصل ہونا, اپنے نفس کی تسکین, اس میں رضائے خدا کو فراموش کر دینا, یہ عیب ہے. اپنے تمام امور انجام دیں اپنی خواہش کے لیے, بیوی بچوں کی خوشنودی کے لیے, عزیز و اقارب کی خوشنودی کے لیے, معاشرے کی خوشنودی کے لیے, تمام امور انجام پائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسروں کی خوشنودی یا اپنی خوشنودی کے لیے کام انجام دیتے وقت خدا کو فراموش نہ کریں, خدا کی رضا اور خوشنودی کو ترجیح حاصل رہے, یہی بنیادی
جو آخری مقصد ہے. اپنے پڑوسی سے اگر آپ اچھا رویہ اس کے ساتھ رکھ رہے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ کا مقصد یہ ہوگی پڑوسی خوش ہوگا, لیکن اس کے ساتھ اس کے بعد یہ کہ یہ اصل کام جو ہے اللہ کی
خدا کی خوشنودی کے لیے, یہ اصل میں انہیں آپ علم حاصل کر رہے ہیں, طلبا آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, سب جانتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں گے تو پھر ہم کو نوکری ملے گی, اچھی جگہ کے اوپر ہم پہنچیں گے, اچھے منصب کے اوپر فائز ہوں گے, اچھے طور پر بہتر خدمت کر سکیں گے عوام کی. آپ ایک شخص جو ہے وہ اسمبلی میں جا رہا ہے, پارلیمنٹ میں جا رہا ہے, الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ عوام کی خدمت کرے گا بہتر موقع, لیکن ان تمام امور کے پسے پشت یہ نہیں کہہ سکتا انسان جو ہے اس میں, انسان نوکری کرنے جاتا ہے تو اس کو 500 روپئے یا 1000 روپئے یا 5000 روپئے جو اس کو نوکری کے لیے ملنے ہیں وہ پیش نظر نہیں ہے. نہیں ہے, وہ بھی پیش نظر ہے, لیکن اصل ہدف و مقصد بنیادی طور پر خدا کی خوشنودی. خدا نے چونکہ ہم کو پیدا کیا ہے, ہم کو اتنی قوت و صلاحیت دی ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, لہذا ہم اس کو فراموش کسی مرحلے میں نہ کریں. اور یہی چیز خوشنودی خدا, تمام رضا پروردگار کے حصول کا مرکز یہی ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے تمام امور انجام پائیں. یہ نہیں کہ صرف ہم اللہ چونکہ نماز پڑھنے سے خوش ہوگا لہذا نماز ہی پڑھتے رہیں, نہیں,
وہ اپنی جگہ
وہ اپنی جہاں کے اوپر ہے, وہ واجب آپ ادا کریں. حتیٰ اس نے تو یہاں تک موقع دیا ہے کہ اگر تمہارے مستحبات میں, یعنی آپ دیکھیں ماں باپ کی رضا و خوشنودی اپنی جہاں کے اوپر ہے نا, ان کی خدمت ہے, لیکن خدا کی عبادت کے مقابلے میں تو نہیں ہے. لیکن اس نے اتنا حق دیا کہ اگر تمہاری ماں تم سے یہ کہتی ہے کہ میرا پیر دباؤ اور تم پیر دبا رہے ہو اور فضیلت کا وقت اس بنا پر تم سے مہو ہو جائے, آگے بڑھ جائے کہ تم ماں کی خدمت انجام دے رہے تھے, تو وہ فضیلت کا وقت اس کا ثواب ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے, وہ تمہیں دیں گے. ہم نماز میں جب تک وقت کی گنجائش ہے تم اس کو مؤخر کر سکتے ہو, آخرے وقت میں جب واجب کی ادائیگی میں قضا ہو جانے کا امکان پیدا ہو جائے تب یہ ہے کہ ماں کی رضا کو الگ کر کے تمہیں, بندوں کی رضا کو اللہ نے اپنی رضا کے اوپر فوقیت دی ہے اور کہا ہے کہ بندوں کی رضا,
بندوں کو خوش کرو اس لیے تاکہ خدا
خوش ہو. اور اس کو
معاف کیجیے گا, میں ظاہر بات ہے یہ لامحدود.
میں بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ بعض وقت گفتگو کو
نہیں, میں معذرت خواہوں کیونکہ مجھے روکنا پڑتی ہے آپ کی گفتگو, لیکن ظاہر سی بات ہے ہم یہ پروگرام جو ہے یہ ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں ہی سب سے زیادہ اہمیت دی جائے. تو ہم سے بتایا گیا ہے کہ ٹیلی فونی رابطہ ہے, تو دیکھیں کون ہے ٹیلی فون پر. جی السلام علیکم.
السلام علیکم, میں فضا بول رہی ہوں پاکستان سے.
فضا صاحبہ
جی, میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ انسان ہے کبھی غلطی کبھی گناہ کر دیتا ہے, تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی ہے, پر کیا معافی اور توبہ طلب کرنے کے بعد ہم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟
جی بہت بہت شکریہ فضا صاحبہ رابطے کے لیے, اور اب گفتگو نئے رخ شروع ہوگی.
ہاں محترم فضا صاحبہ نے ایک راہ دکھائی ہے جی جی کہ ہم اپنی گفتگو کو ایک اسے, میں اس سلسلے میں ان کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ خود ایک حدیث نقل کر دینا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. امام ہشتم سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا, امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے, کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے, اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے, تو اب وہ جب توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کے ایک توبہ سے قبل اور اس کے توبہ کے بعد اللہ دو مرتبہ توبہ کرتا ہے. ایک بڑی لطیف حدیث ہے کہ انسان کے توبہ کے قبل و بعد اللہ دو مرتبہ توبہ کرتا ہے. پوچھا گیا اللہ کیا خود کرتا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے؟ کہا نہیں, توبہ کہتے ہیں برگشت کو, اپنے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پلٹنا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک توبہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ پہلے توبہ نہ کرے, یعنی وہ توفیق جو بندے سے سلب کر لی تھی کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اس پر کرتا رہتا تھا اور غرور تکبر میں مبتلا تھا, اس نے گناہ کیا تھا لیکن اپنے گناہ کی طرف توجہ بھی اسے نہیں تھی, اس توفیق کو سلب کر رکھا تھا خدا نے. اب جب وہ توفیق اس کو دی کہ وہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھا اور اس نے توبہ کیا, تو اب اس نے اپنے توفیق دینا, یہ اللہ کی طرف سے پہلا توبہ ہے. اور پھر جب بندے نے درمیان میں اپنے گناہ سے پلٹنے کے لیے اللہ سے عہد کیا کہ اے اللہ ہم سے جو خطا ہوئی ہے ہم اس کے مقر ہیں اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, اب ہم آئندہ ایسے خطا نہیں کریں گے, تو پھر اللہ نے وہ رحمت و مغفرت جو اس کی طرف سے سلب کر لی تھی وہ اس کی طرف پلٹا دیتا ہے, تو اللہ پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے کہ انسان اگر کوئی خطا کرے تو توبہ و استغفار کرے, لہذا اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ انسان جب کوئی, ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے
جی,
ہر کوئی بھی سوائے 14 معصومین اور انبیاء علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہیں, یہ تمام انبیاء معصوم تھے, ان سے ممکن ہے کہ خطا نہ ہو, ان سے گناہ نہ ہو, اور
نہیں ہوتا, ان سے گناہ نہیں ہوتا,
لیکن اللہ نے انہیں معصوم قرار دیا ہے, لیکن ان کے علاوہ بقیہ سب سے خطا ہو سکتی ہے.
البتہ یہی ہے, غلطی گناہ تو یقیناً سب سے ہو سکتا ہے, اور کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے, لیکن میں یہاں پر ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ ناظرین دیکھیں گناہ گناہ میں فرق ہوتا ہے, اور یہ بھی کہ آپ نے جو گناہ یا ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ کن حالات میں کیا ہے, کس جذبے کے تحت کیا ہے, یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے توبہ میں.
جی ہاں, ظاہر ہے کہ جو بھی خطا ہوئی ہے ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے, چاہے چھوٹی ہو خطا بڑی خطا ہو, صرف اور صرف ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ اس کو ہم نہیں معاف کر سکتے, وہ ہے شرک
جی,
جس کو اس نے گناہ عظیم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شرک اللہ کے امور میں کسی کو شریک قرار دینا اور یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے, اس کو وہ نہیں معاف کرتا. ابن اللہ کسی کو قرار دینا, کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا, معبود قرار دینا
جی, اور اسی طرح کے بہت سارے گناہ
امور ہیں
جی.
تو اب سوائے شرک کے بقیہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں
اگر صحیح توبہ,
اگر صحیح طریقے پر انسان اس کی گناہ سے برگشت اختیار کرے اور توبہ کرے, دل سے کہے کہ بھائی ہم سے خطا سرزد ہوئی ہے
اور اس کے اثرات کا ازالہ بھی کرے,
اس کا ازالہ بھی ہو. ظاہر ہے کہ وہ اگر ایک انسان نے کسی کو اذیت پہنچائی ہے جائے اس سے
حقوق الناس,
حقوق الناس کے سلسلے میں یہ ہے کہ کسی کو اس کو اذیت پہنچائی چاہے اس سے معافی مانگ لے, اس کے ہاتھ میں خدا سے کہے میں نے اس سے معافی
مانگ لے, اب تو معاف کر دے,
معاف کر دے,
جی بالکل
گناہ معاف ہو سکتا ہے.
جی جناب, تو
تمام امور میں. اور دیکھیں
دیکھیں معاف کیجیے گا, قبل اس کے کوئی اور گفتگو کا رخ ہو, میں یہ ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ آج چونکہ گفتگو بہت ہی دلچسپ ہو گئی تھی, تو یہ جو ہم حسب معمول دوسروں کے خیالات پیش کرتے ہیں, یعنی ایک رپورٹ, وہ تاخیر اس میں ہو گئی ہے, تو پہلے اسے ملاحظہ کریں. جی
ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کون سے ایسے کام کرے, کون سا ایسا عمل انجام دے جس کے ذریعے سے خدا راضی ہو جائے اور خدا ہم سے خوشنود ہو جائے. ہمارے انبیاء کے سارے کام اور سارے اعمال ایسے تھے کہ جو بغیر مرضی الہی اور خدا کی رضایت کے بغیر نہیں تھے, سارے کام اللہ کی رضایت کے لیے, ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب میں یہ نظر رہتی تھی, یہ توجہ رہتی تھی کہ کہیں سے خدا کی ناراضگی پیدا نہ ہونے پائے. اگر یہ انسان اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے کام کرنے ہر چیز میں اگر یہ انسان توجہ رکھے کہ کس کام سے خدا راضی ہو رہا ہے, کس کام سے خدا ناراض ہو رہا ہے, یہ تمام پہلوؤں کو اگر انسان اپنی زندگی اعضاء و جوارح سب میں محفوظ کر لے تو یہ وہ بہترین انسان ہے کہ وہ خدا کی رضایت کو جلب کر سکتا ہے اور خدا کی رضایت کے آگے وہ کر سکتا ہے. موسیٰ کے زمانے میں ایک کسان تھا, وہ چرواہا تھا, بیٹھا اپنی بھیڑوں کو چرا رہا تھا اور خدا سے عبادت کرتا تھا. جاہل اس نے خدا سے یہ کہا کہ خدا پروردگار اگر تیرے پاس لباس ہے تو تم مجھے دے دے, میں تیرے لباس کو دھو دوں گا. پروردگار تیرے پاس اگر جوتے ہیں تو میں اس پر پالش کر دوں گا. پروردگار تیرے پاس جو کچھ کام ہے میں تجھے کر دوں گا, بس تم اس سے راضی ہو جا, تم اس سے خوش ہو جا. تو جناب موسیٰ کو غصہ آیا, انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے, یہ کس طریقے سے عبادت کرنے کا طریقہ ہے, یہ تو شرک ہے. اور اس کے بعد موسیٰ غصہ آیا اور چلے گئے. وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ تم نے میرے بندے کو ولو وہ مجھ سے جس طریقے سے بھی طرز گفتگو کر رہا تھا لیکن میری رضایت کے خاطر کر رہا تھا, میری توجہ کو اپنی طرف جلب کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا تھا, تمہیں کیا حق پہنچتا ہے میرے بندے کو ٹوکو. موسیٰ کے اوپر وہی نازل ہوئی کہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بندہ خدا کی رضایت کو خدا کی مرضی کو چاہتا ہے کسب کرنا تو یہ ایک بہترین عبادت ہے اور بہترین وہ ہے. اور عبادت صرف نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا حج و زیارت کرنا یہ صرف عبادت نہیں ہے, بلکہ عبادت یہ ہے کہ ہر لمحے میں ہر پہلو پر ہر جوانب پر خدا کی رضایت کو جلب کرنا.
جی ہاں ناظرین, ہماری گفتگو کا موضوع ہے خدا کی خوشنودی کا حصول, اور اس پر سیر حاصل گفتگو میرے خیال سے کہی جا سکتی ہے جو اب تک ہماری جو بات چیت ہوئی ہے. ہم پھر سے تھوڑا سا ہمارے پاس وقت ہے حضور, ہم آپ کو زحمت دیں گے, لیکن ناظرین ہم مولانا ولی الحسن صاحب کی گفتگو سننے سے قبل آپ سے گزارش کریں گے کہ ایک حدیث ملاحظہ کریں.
إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم.
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر سے فرمایا, معاشرے کے پسماندہ طبقے کے بارے میں ہمیشہ خدا کو پیش نظر رکھو اور ان پر زیادہ توجہ دو.
جی ناظرین، تو ہماری گفتگو موضوع تو ازبر ہو گیا ہوگا، اتنی بار میں نے دہرایا. تو حضور ہمارے پاس، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً 1.5 سے 2 منٹ کا وقت ہے،
تو میں اس سلسلے میں جو گفتگو تھی جی اس کو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہماری خدا کی رضا حاصل کرنا اور یہ سب چیزیں
جی جی،
تب اس سلسلے میں اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں ہم خدا کی رضا کی طرف توجہ دیں؟
جی بالکل، فائدہ تو انسان کی اہمیت بہت زیادہ ہے انسان کے لیے،
لیکن یہ کہ اس کی جو اہمیت اور اس کے مقصد اور ہدف کو خود قرآن نے جو بیان کیا ہے، وہ سورہ مجادلہ میں ایک جان کے اوپر فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اولئک حزب اللہ. جی یعنی جی، اگر کوئی چیز یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے انجام پائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے، دونوں صورتوں میں دونوں طرف سے رضا ہو، انسان بھی راضی ہو اور اللہ بھی اس کے امر پر راضی ہو، یہ تمام منزل آ جائے، تو پھر یہ اللہ ان کو اپنی جماعت میں شامل کر لیتا
جی
ہے.
جی
حزب اللہ کی لفظ جو ہے وہ آج کل بہت رائج ہے،
جی
لیکن اصل حزب اللہ ہی وہ ہے کہ جو اپنے تمام امور میں خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتا ہے.
جی
اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھ کر کے کوئی کام انجام دیتا ہے تو اللہ کے لشکر میں اس کو شامل کر لیا جائے گا، یہ ایک بڑا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت 119 میں اسی جملے کے ساتھ کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ذالک الفوز العظیم.
جی
یہ ایک عظیم
کامیابی
ہے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے کسی کام کو کامیابی کی سند، آپ اس کی کامیابی کو معمول نہ سمجھیے گا کہ
جی جی
فوز
اور جس کو قرآن عظیم خدا عظیم کتاب قرآن قرار دے عظیم کامیابی کہہ رہا ہے.
اتنی اہم چیز ہے کہ فزت و رب الکعبہ علی بن ابی طالب نے شہادت کے بعد کہا ہے،
وہ بھی ان کی زندگی
امیر المومنین کی زندگی کو پیش نظر رکھیں کہ انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی، اور اس کے بعد جب سر پہ ضربت لگی تو آپ نے فرمایا فزت و رب الکعبہ، میں آج کے دن کامیاب ہو گیا. اور یہ چیز وہ ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کی ضمانت بہت اہمیت رکھتی ہے.
جی
غدیر کے مسئلے میں آپ نے پڑھا ہے، تمام حیات آپ کے
سامنے ہیں کہ جی
اس جہاں کے اوپر اللہ نے جب اعلان کیا تو پیغمبر سے کہا تھا کہ وَإِن لَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو کوئی کام نہیں انجام دیا. اور جب انہوں نے اعلان کر دیا تو اس کے بعد پھر کیا آیا تھا، یہ آیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ آج تمہارے دین سے راضی ہو گیا، یعنی رضا الہی کی سند پیغمبر اسلام کو اس موقع پر دی گئی. تو اب یہ رضا الہی کی سند مل جانا کوئی آسان نہیں ہے. انسان اگر اپنے امور کو خدا کے لیے انجام دے تو خدا نے یہ سند دی ہے کہ وہ فوز عظیم پر فائز.
جی بہت بہت شکریہ جناب آپ کا. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، خدا کی خوشنودی کا حصول بہت مشکل کام ہے اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے، اور بہت آسان کام بھی ہے. چھوٹے چھوٹے کام پڑوسیوں سے، سماج میں مختلف غریبوں کی مدد سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اردو ٹی وی @iribi.ir پر آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں. اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دے، خدا حافظ.